السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 45. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تلاوت دیکھتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَضُرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایک اور ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال زندگانی دنیا کی، وہ مانند اس پانی کے ہے کہ اتارا ہم نے اسے آسمان سے، بس مل جل گئی ساتھ اس کے روئیدگی زمین کی، پھر ہو گئی وہ روئیدگی چورا چورا، اڑا لے جاتی ہیں اس کو ہوائیں، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے قادر. اس آیت میں زندگی کی ایک بہت ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں. اور یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، جس سے ہم بہت اچھی طرح سے اس دنیا کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور جو لوگ آخرت کے منکر تھے وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں ان کو آخر کر ایک دن موت آنی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب موت آنی ہے تو پھر کچھ کر کے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے بس وہ انجوائے کر کے گزار دی جائے، کیونکہ آخرت تو ہونی ہے نہیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا. لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، اور یہاں پر سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا ایسے ہی نہیں بنا دی. دنیا کو بنایا ہے ایک مقصد کے لیے، اور دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو تھوڑے دن کے لیے بنایا گیا ہے، آخر کار یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اب اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ، برا کام کیا تو برا بدلہ. لیکن اچھے کام کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ ہے ایمان، ایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی کوئی نیک عمل قابل قبول ہو سکتا ہے یا اس کا وزن اعمال نامے میں بھاری ہو سکتا ہے. اگر ایک پرسن ہے اور وہ چاہے کتنے بھی نیک کام کر رہا ہو، لیکن اس کا اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کا وہ نیک عمل کوئی وزن نہیں رکھے گا آخرت میں. تو یہاں پر دنیا کی زندگی کی مثال وضرب اور بیان کیجیے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، مثال حیات دنیا کی. حیات ہم سب جانتے ہیں حی سے نکلا ہے، زندہ رہنا، زندگی. دنیا قریب کی، جس کو کہتے ہیں کمائن، مانند پانی کے ہیں. انسلنا ہو، جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء، آسمان سے. فاختلط، خلط ملت ہونا. مرج الشیء کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں مکس ہو جانا، مکسنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا نا کہ مرد و زن کا اختلاط، ہے نا؟ تو مرد و زن کا اختلاط مطلب مکس گیدرنگ، مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر کوئی مجلس میں جمع ہوئے، اس کو اختلاط کہتے ہیں، مرد و زن، اختلاط مرد و زن. تو اختلاط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں مرج ہو جانا، مرج الشیء. جیسے کہ آپ جب ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں، تو بیج ڈالنے کے بعد کہتے ہیں وہ بیج اپنا آپ کھو دیتا ہے، اس مٹی میں مل جاتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر، اور مٹی اور وہ بہت ساری چیزیں مل کر وہ جب اختلاط ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک پودا، ایک چھوٹی سی کومپل جو ہے نکل آتی ہے، اوپر نظر آتی ہے. تو وہ زمین میں اس بیج کے اختلاط کی وجہ سے، اس بیج کے خلط ملت ہونے کی وجہ سے کیا نکلا، ایک رزلٹ نکلا. تو فاختلط، بس مکس ہو گئی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسایا تو کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو زمین کی پیداوار ہے، یعنی جو اندر کچھ جو کچھ تھا آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ایک نئی چیز نکل کر آئی، نبات کوئی چیز زمین سے جو پودا جو گرو ہوتا ہے اس کو نبات کہتے ہیں، ہر چیز جو بھی گرو ہوتی ہے نبات، زمین کی پیداوار۔ تو بارش برسانے کی وجہ سے کیا ہوا، زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور وہی نباتات جو اتنی گھنی لہلہانے والی فصل، اتنا خوبصورت منظر آپ امیجن کریں کہ فصل لہلہا رہی ہے، گرین ہے اور اپنے جوبن پر آئی ہوئی ہے، یعنی جس قدر اس میں خوبصورتی آ سکتی تھی، جس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتے ہیں، وہ جوبن پر آتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ فاصبح، پس وہ ہو گئی یا ہو جاتی ہے حشیمن، ٹکڑے ٹکڑے، چورا چورا، ریزہ ریزہ، تذروح الریاح، لے جاتی ہیں اس کو ہوائیں، یعنی اتنی پھر وہ بیکار بن جاتی ہے کہ جس کو ہوا بھی اڑائے لیے پھرتی ہے۔ یعنی جو الفاظ آئے سبحان اللہ، کیسے اللہ سبحان تعالیٰ کا ہر لفظ اتنا ایک اپنے اندر معجزہ رکھتا ہے قرآن کا، کہ یہ جو زمین کی نباتات ہے وہ خوب گرو ہوتی ہے، خوب پھلتی پھولتی ہے، لیکن آخر کار ایک دن کیا ہو جاتا ہے کہ وہ حشیمہ ہو جاتی ہے۔ حشیمہ کہتے ہیں، ہا شین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، چورا چورا ہونا، اور جو ہم پہلے اوپر فختلتا پڑھا تھا اس کا روٹ ورڈ خا لام توئے ہیں، خا لام توا، خلط، اس کا معنی ہوتے ہیں ملا جلا دینا، شریک، یعنی کسی کو شریک کرنے سے کبھی معنی اس میں آتا ہے، خلط ملت ہو جانا، اس قدر مکس ہو جانا کہ پتہ نہ چلے اور پھر اس سے کوئی ایک نئی چیز نکلنا۔ اور حشیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک دادا تھے ان کا نام بھی کیا تھا، ان کا جو لقب تھا وہ ہاشم پڑ گیا تھا، ہے نا، ہاشم کیوں پڑا تھا، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، جو بھی حاجی آتے تھے تو حاجیوں کو روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک بڑے سے، جو اس زمانے میں جو جتنے بڑے بڑے پتیلے ہو سکتے ہیں، لگن ہو سکتے ہیں، شوربے میں روٹیوں کا چورا کر کے ڈالتے تھے، اور اسی کو بعد میں پھر اس کی جو اس کی کیا کہتے تھے موڈیفائی شکل، آج اس کی شریر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ سب کچھ لا کر اس میں چورا چورا کر کے ڈالا جاتا تھا تاکہ ایک اچھی چیز ڈش تیار ہو جائے۔ تو اسی بنا پر ان کا نام کیا پڑ گیا تھا، لقب کیا پڑ گیا تھا، ہاشم، کے روٹی کو چورا کر کے کھلانے والے۔ یہ ایک سیرت کے چیپٹر میں یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہ رائے ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال ان کے لیے آتا ہے کہ ہاشم ان کا جو لقب پڑا تھا وہ اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ لوگوں کو، جو حاجی آتے تھے ان کو روٹی کا چورا کر کے پکا کر کھلاتے تھے، یا شوربے میں وہ چورا ڈال دیتے تھے روٹی کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے آج ہم سرید کہتے ہیں جس کو، آپ کے یہاں سبھی کے یہاں بنتی ہوگی مجھے لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا جب روٹی بہت زیادہ بچ جاتی ہے تو روٹی کو پھینکنا نہیں چاہیے، مطلب یہ تو ایک طرح سے رزق کی بے حرمتی ہوگی یا رزق کا ضیاع ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں، روٹی جب بچ جاتی ہے تو اس کو سکھا لیتے ہیں، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے میں ڈال کر پکاتے ہیں، تو اس کو سرید کہا جاتا ہے، یہ ایک ڈش ہے ایکچولی۔ تو یہ ڈش اس زمانے میں عربوں میں بہت مشہور تھی، بعد میں ایسا ہونے لگا کہ اس میں وہ اور بھی چیزیں ڈالتے تھے جس سے وہ بہت مزیدار بن جاتی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد آ رہا ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت، جن لوگوں نے پڑھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اور عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ تو بہرحال سرید ان لوگوں کی بہت پسندیدہ ڈش تھی عربوں کی، تو اس کے لیے جو ہاشم تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ حاجیوں کو روٹی کا چورا کر کے شوربے میں مکس کر کے کھلایا کرتے تھے۔ تو وہی حشیمہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، حشیمہ کہتے ہیں چورا چورا، یعنی کوئی چیز کو چورا چورا کر کے ڈال دینا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب پتا سوکھ جاتا ہے، کبھی ٹرائی کریے، تجربہ کریے آپ خود بھی، کہ سوکھا ہوا پتا آپ دیکھیں تو کس قدر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے نا، یعنی اگر آپ اس کو کتنا بھی سیف رکھیں تو بھی وہ اپنے آپ اس طرح سے چورا چورا ہو جائے گا جب وہ سوکھ جاتا ہے، کہ آپ کا دھکا لگنے سے بھی وہ بالکل ٹوٹ کر گر جائے گا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ وہ پتا اتنا ہرا بھرا تھا، گرین تھا، اس میں جان تھی، لیکن اب وہی پتا سوکھ کر چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ تو یہاں جو مثال دی گئی، کیوں دی گئی، کہ انسان کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے، اور اس کو ہم دو طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نباتات سے بتایا کہ زمین کی جو نباتات ہے، ایسی انسان کا حال ہے، آپ خود دیکھیں، انسان جیسے بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، کمزور رہتا ہے، ماں باپ اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، دھیرے دھیرے پھر وہ بچہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر چلنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی اٹھان کی طرف جاتا ہے، اور الحمدللہ جوانی کی جو اس کی طاقت اور قوت ہے اس پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، اس کی سارے اعضاء صحیح سلامت ہوتے ہیں، جب وہ ینگ ہوتا ہے تو اس کی ساری قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور پھر وہ کسی کے سہارے، یعنی اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بچپن میں والدین اس کو سہارا دیتے تھے، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل سکتا ہے، خود کھا پی سکتا ہے، خود اپنے کام انجام دے سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ तो ये उसका जोबन का पीरियड है, जो यहाँ पर कहा गया ना कि पानी बरसाए तो फख्तलत बही नबातुल अर्द, कि वो जमीन की पैदावार खूब घनी हो गई। तो जो जवानी का पीरियड होता है बहुत ही एक तरह से खुद पसंदी वाला, क्योंकि उस वक्त इंसान को अच्छा लगना, अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है। जवानी की उम्र में इंसान आईना बहुत देखता है, हमेशा अपने बालों को संवारता रहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा दिखे, उसकी क़ुव्वतें जवान होती हैं, उसकी ताकत उरूज पर होती है, और उसके अंदर एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, एक अज़्म होता है, एक हौसला होता है उसके अंदर यंग एज में। और ऐसा लगता है कि इंसान को लगता है कि गोया उसने पूरी दुनिया को तस्खीर कर लिया है, यानी पूरी दुनिया को उसने अपने काबू में कर लिया है, यानी ये यंग एज की सोच है, और ये होता है। लेकिन धीरे धीरे आप खुद देखें कि फिर जैसे ही वो एक पीरियड आया, 30 साल 40 साल, जवानी उरूज पर थी, क़ुव्वतें उरूज पर थी, ताकत उरूज पर थी, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, इंसान डाउन होना शुरू हो जाता है। अब 40 साल के बाद और 45 साल के बाद क्या होना शुरू होता है, अब धीरे धीरे कमजोरी आना शुरू होती है, पहले की जैसी ताकत नहीं रहती। पहले इंसान 20-20 घंटे भी काम कर लेता था तो थकता नहीं था, अब जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा काम करने लगता है थकने लगता है, अब बार बार उसको आराम की जरूरत होती है, अब उसमें कमजोरी आती चली जाती है, नातवानी आती चली जाती है, वो ताकत बाकी नहीं रहती जो पहले ताकत थी। अब थोड़ा सा काम करने से भी सांस आने लगती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, ताकत के काम नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। आप हम खुद देखें अपने आसपास, हम दिन रात देख रहे हैं ये सिचुएशन, ये तस्वीर दिन रात हमारी आंखों के सामने है, और फिर भी अगर हम उससे इबरत ना हासिल करें तो हम पर अफसोस है। हम खुद देखते हैं अपने आसपास के हमारे अपने लोग जो ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे बुढ़ापा तारी होता है, कैसे हाथों पर झुर्रियां आती चली जाती हैं, बगैर महसूस हुए इंसान का चेहरा, उसके हाथ, हर चीज चेंज होने लगती है। जिस स्किन पर इंसान को नाज हुआ करता था, और जिस स्किन को देखने के लिए और उसको सही सलामत रखने के लिए वो हजारों क्रीमें इस्तेमाल करता था, अब वही स्किन अगर वो हजारों क्रीमें भी इस्तेमाल करे तो भी वो स्किन की झुर्रियां जाती नहीं है, हाथों पर, चेहरों पर वो झुर्रियां आती चली जाती हैं, आंख कमजोर हो जाती है, पहले चश्मा नहीं था अब चश्मा लग जाता है, पहले हर चीज पढ़ लेते थे अब कोई चीज पढ़ी नहीं जाती है, पहले सुई में धागा पुरो लेते थे लेकिन अब सुई में धागा भी नहीं पुरोया जाता, बच्चों से मदद लेनी पड़ती है कि बच्चा बेटा जरा ये धागा इसमें पुरो दो। धीरे धीरे जो सलाहियतें उरूज पर थी वो सलाहियतें जवाल की तरफ आती चली जाती हैं, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी हकीकत है। अगर इंसान इस हकीकत को समझ ले तो जवानी में कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे, कभी अपने से बड़ों की नाफरमानी ना करे, क्योंकि उसको ये बात मालूम होना चाहिए कि एक दिन मेरा भी इस तरह से वक्त आएगा। आज मैं अगर खुदा ना खास्ता अपने बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को, उनके साथ अगर मैं बदतमीजी करता हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उफ कहता हूँ उनके सामने, तनहर वाला तन, अल्लाह ताला के फरमान के वाला तनहर हुमा वाला उफिल्लहुमा वाला तनहर हुमा, तो अगर मैं उफ करता हूँ उनके सामने झड़क कर उनसे बात करता हूँ, उनके साथ बदतमीजी करता हूँ, उनके बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठाता हूँ, तो उसे सोचना चाहिए कि एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। तो धीरे धीरे क्या होता है, झुर्रियां आती हैं, हशीमा बन जाता है इंसान, तजरू हुर्रिया हवाओं से उड़ाए लिए फिरती हैं, कि आखिरकार फिर वो उसकी मौत वाकई हो जाती है। अब देखिए, जब यंग एज में जब तमाम ताकतें कुव्वतें उरूज पर होती हैं, उस वक्त इंसान समझते है कि कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता, और फिर वही यानी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे, बदतमीज बच्चे अपने वालदैन से इतने जोर जोर से बात करने लगते हैं। एक जमाना था कि वही वालदैन उन पर हावी थे बच्चों पर, और आज बच्चे उनके ऊपर इस तरह से हावी हो गए, तो ये तो नाफरमानी की अलामत हुई। खैर, वालदैन ने अगर किया भी है, डांटा भी है, तो वो उनकी जिम्मेदारी थी उस वक्त की, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उन बच्चों को तो उफ तक नहीं करना है सामने। तो इंसान सोचे अपने बारे में कि धीरे धीरे उसकी कुव्वतें, आसाब सब जवाब देने लग जाते हैं, फिर तो वो हॉस्पिटल की नजर हो जाता है, और आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि धीरे धीरे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, और अब तो जब फिर बच्चे वालदेन को आजकल इस तरह से करते हैं कि अच्छा एक महीना तुम रखो, एक महीना हम रखते हैं, और बेचारे वालदेन इस तरह से बेघर होते रहते हैं। यानी बुढ़ापे में इंसान को एक जगह सुकून चाहिए असल में, लेकिन उनका कोई अपना घर नहीं रहता, बच्चों को वालदेन भारी लगते हैं, और फिर हॉस्पिटल के चक्कर, फिर अब क्या होने लगता है कि इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि दवाइयों का डब्बा उसके साथ होता है। आप खुद देखें, जितने भी आप बूढ़े अपने आसपास देख रहे, बूढ़े के आप जवानों को भी जरूरत है, तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की टेबलेट, शुगर, बीपी, थायराइड और खून पतला करने और पता नहीं कितनी किस्म की टेबलेट उसके साथ होती हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं। کچھ چیز دیکھنی ہو, پاس کی چیز بھی دیکھنی ہو, تو چشمہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے چشمہ تاکہ کوئی چیز دیکھ سکے آس پاس کی. آواز جو سماعت ہے وہ سماعت کمزور ہو جاتی ہے, کسی کی آواز جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. کوئی بچہ آتا بھی ہے سلام بھی کرتا ہے, اچھا کون ہے, تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, یعنی حواس جواب دے جاتے ہیں. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. جیسے نباتات دھیرے دھیرے بھز بن جاتی ہے, جیسے نباتات دھیرے دھیرے بے وقت ہو جاتی ہے, کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی اور دھیرے دھیرے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ایسی انسان کی حیثیت اور حقیقت ہے. تو انسان اپنے وہ وقت کو یاد رکھے اور اپنے وقت کو اچھا گزارنے کی کوشش کرے, تاکہ آپ دیکھیں کہ کیوں یہ باتیں بتائی گئیں کہ انسان جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر لے جب اس کی قوتیں عروج پر تھیں. اسی لیے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے, فراغت کو مصروفیت سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, اور ایک آتا ہے, ایک اس وقت میں بھول رہی ہوں. بہرحال تو یہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ اگر جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں, جو کام آپ اپنی اچھی حالت میں کر سکتے ہیں, چاہے وہ عبادت ہو, کیوں اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت پسند ہے؟ کیوں وہ نوجوان جو اپنی جس نے جوانی عبادت میں گزاری تھی وہ عرش کے سائے میں ہوگا؟ کیونکہ یہ جو ایج رہتی ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ بس میں ہوں اور کچھ اور نہیں میرے سامنے. تو ہم نے کیا کر دیا کہ ساری چیزیں عبادتیں اور حج اور عمرے سب بڑھاپے کے لیے اٹھا کر رکھ دیے. جب ہڈیوں میں دم ہی نہیں رہے گا اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا تو وہ کیا سجدے ہوں گے اور کیا عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ تو بہرحال جب ینگ ایج ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کا مزہ اس کا لطف ہی الگ ہے. تو یہاں پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہی حال انسانی زندگی کا ہے. اور امام قرطبی اس کے بارے میں بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے, وہ کہتے کہ حکمہ یہ کہتے ہیں, حکمہ ہاں, یعنی حکمہ مطلب جو پہلے زمانے کے جو دانا لوگ ہوا کرتے تھے, جو انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنٹ جو لوگ ہوتے تھے, وہ ان کا کہنا ہے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی مثال بھی بالکل وہ پانی کی طرح ہے, بارش کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بارش ہے, یہ پانی جو ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہمیشہ, بلکہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے, ایک حالت سے دوسری حالت اس کی بدلتی جاتی ہے. آپ خود دیکھیں پانی جب برستا ہے, پہلے وہ برسا زمین میں, اور اگر وہ ایک جگہ ٹھہرا رہ گیا پانی تو کیا ہوگا, وہ سڑ جائے گا, اس میں سے اسمیل آنے لگے گی, مچھر ہوں گے اس کے اوپر, کیڑے مکوڑے ہوں گے. لیکن اگر وہ بہتا رہا تو صاف و شفاف رہتا ہے. پھر پانی برستا ہے جب, تو برستے وقت تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے, پھر وہ زمین کے اندر جاتا ہے, پھر جب نکلتا ہے تو کچھ اور نکلتا ہے, نتھرا ہوا پانی نکلتا ہے. تو پانی کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ میں پانی اگر پڑا رہے تو وہ سوکھ بھی جاتا ہے. تو پانی کی حالت ایک سی نہیں رہتی. پھر پانی ہی کی دیکھیں کتنی شکلیں, کہ وہ بھاپ بن کر اڑتا ہے, پھر گرتا ہے بوند بن کر, اور پھر اس برف کی شکل ہے, یا بہتے ہوئے پانی کی شکل ہے, یا ٹھہرے ہوئے پانی کی شکل ہے. تو پانی کی حالت ایک سی نہیں رہتی. سیم یہی حال دنیا کا ہے, کہ دنیا کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہنے والی. پھر پانی جو ہے باقی نہیں رہتا. آپ دیکھیں پانی کبھی باقی نہیں رہتا, جو پانی تھا وہ نہیں ہے, دوسرا پانی آتا چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی بھی سمندر میں آپ دیکھیے یا کنویں میں آپ دیکھیے, جو پہلا پانی تھا وہ باقی نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم پیتے رہتے ہیں, پھر وہ پیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, پودوں اور درختوں کو دیتے ہیں پانی. تو پانی کبھی باقی نہیں رہتا, بلکہ دوسرا آتا جاتا ہے. یعنی جو پانی آیا تھا وہ چلا جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. اسی طرح دنیا ہے, کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے, ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی. پھر اسی طرح سے پانی جو ہے, اگر وہ ایک مقدار کے مطابق نہ ہو, پھر پانی کی مثال کیسی ہے کہ پانی میں اگر کوئی انسان جاتا ہے تو وہ اتنا داخل ہوتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جیسے آپ کوئی ندی میں یا سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوں, تو پانی میں اگر آپ جائیں اور داخل ہوں تو آپ کو ایک کنٹرول میں رہنا ہوگا, ورنہ کیا ہوگا, پانی آپ کو ڈبو دے گا. تو پانی کیا کرتا ہے, یعنی پوری طرح ڈبوتا بھی نہیں ہے اور کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا انسان کو, بلکہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے انسان کو اندر جانے کے بعد. اسی طرح دنیا کا حال ہے, کہ دنیا کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو دنیا میں پوری طرح ہمیشہ صرف پیس ہی پیس نہیں ہے, سلامتی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر فتنے بھی ہیں, آفات بھی ہیں. تو ایسے ہی پانی کا بھی معاملہ ہے, کہ پانی میں جب آپ جاتے ہیں تو پانی کے فائدے بھی بہت سارے ہیں, لیکن پانی کے زور میں آ کر آپ بہہ گئے تو کیا کرتا ہے, پانی آپ کو بہا لے جاتا ہے, یعنی اس کے اندر آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں. تو سیم دنیا کا بھی معاملہ اسی طرح, کہ دنیا میں پوری طرح سلامتی نہیں ہے. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ مشکلات بھی آئیں گی, ابتلا اور آزمائشیں بھی آئیں گی, اس میں آفتیں بھی ہیں, اس میں آزمائشیں بھی ہیں, فتنے بھی ہیں. اسی طرح سے پانی کی اگر ایک مقدار مقرر ہو, تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اگر آپ نے ایک گلاس پانی پیا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, لیکن اگر آپ اس سے اوور ڈوز لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اسی طرح سے پودوں کو اگر آپ پانی دیتے ہیں تو پودوں کو جتنا پانی چاہیے اتنا پانی دینا صحیح ہے, لیکن اگر پانی اوور ہو جاتا ہے, اوور ڈوز اگر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ فصلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنی جگہ فصلیں تباہ اور برباد ہو گئی, کیوں؟ کیونکہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے. تو کوئی بھی چیز کی مقدار اگر صحیح رہے تو وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہاں پر پانی بھی کیا ہے کہ اگر اس کی مقدار آپ صحیح لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نافع بنتا ہے, منافع بخش بنتا ہے اور نباتات کا ذریعہ بنتا ہے, اس سے کوئی چیز گرو ہوتی ہے. لیکن اگر اوور ہو جائے تو کیا ہوگا, وہی نباتات وہی فصلیں بہہ جائیں گی. اسی طرح سے دنیا بھی اسی طرح ہے کہ دنیا میں اگر آپ آتے ہیں اور دنیا کو آپ ایک مقدار کے مطابق لیتے ہیں, جتنی دنیا کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے, ضرر رساں بھی ہے, ہلاک کر دینے والی ہے. جیسے پانی کی زیادتی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے یا اس کو نقصان پہنچاتی ہے, کھیتوں کو, فصلوں کو یا انسان کو بھی. آپ دیکھیں جب زیادہ بارش آتی ہے, طوفان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بڑے کے بڑے گاؤں, ابھی کیرلا میں جیسے آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا, ہر طرف آئے دن طوفان اور اس طرح سے آتے رہتے ہیں. جب بارش کی زیادتی کیا کرتی ہے, تمام کے تمام گاؤں اور دیہاتوں کو بہا لے جاتی ہے, یعنی پانی کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں رکتی. پھر تو زیادہ پانی کیا ہوتا ہے, نقصان دہ بن جاتا ہے. دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز اس میں ختم ہو جاتی ہے, اس کے بہاؤ میں بہہ کر چلی جاتی ہے. تو اسی طرح سے دنیا بھی, جب دنیا کوئی اس کو اس کے حساب سے لے, جتنی اس کو برتنا ہے دنیا کو, تو فائدہ مند ہے. لیکن جیسے ہی وہ زیادہ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ذرہ رسا اور نقصان دہ بن جاتی ہے, یعنی اس کے فضول کاموں میں لگ جاتا ہے, تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ بنتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ اس سے امام قرطبی نے سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہی حال ہے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کیا کرتی ہے, اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اور اگر وہ دنیا سے صرف اتنا فائدہ لیتا ہے جتنی کی ضرورت تھی تو پھر وہ دنیا اس کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے, کیونکہ یہی دنیا کے عمل کل کہاں کام آئیں گے, آخرت میں کام آئیں گے. تو یہ یہاں پر مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. تو دنیا کی زندگی کی مثال نباتات سے اس لیے دی گئی کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ ہر جاندار, ہر چیز جس میں نباتات بھی شامل ہے, اس کو یہی مرحلوں سے ہو کر گزرنا ہے. زمین پر بارش برستی ہے, پھر اس سے نباتات اگاتی ہے, پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور لہلہاتی ہے, اپنے جوبن پر آتی ہے تو وہ ہر ایک کو بہت خوبصورت لگتی ہے. پھر عروج کے بعد اس میں زوال آنا شروع ہوتا ہے اور وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس زرد فصل کو اگر آپ پہلے کی طرح پانی سے سیراب بھی کریں گے تو وہ دوبارہ اس میں کبھی باہر نہیں آ سکتی. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا بھی اپنی پرانی عمر کی طرف لوٹنا چاہے گا, اب وہ یہ سوچے کہ میں آج 50 سال کا ہو گیا تو میں واپس 25 سال کا ہو جاؤں تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے یعنی دوبارہ باہر نہیں آ سکتی اب اس فصل پر جو زرد ہو گئی ہو, تو اس کے لیے انحطاط یا زوال کا دور شروع ہو چکا ہے. پھر وہ فصل کاٹ دی جاتی ہے اور اس کا آخر کار یہی انجام ہوتا ہے کہ اس کے ریزوں کو, ذروں کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہے. تو انسان کا اپنا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ پہلے پیدا ہوتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, قوت آتی ہے, اس وقت اس کو سب خوبصورت لگتا ہے, سب چیزیں اس کو حسین لگتی ہیں, لیکن ایک مقرر حد پر جا کر اس کا قد اور قامت, اس کی قوت, سب کچھ رک جاتا ہے. پھر بڑھاپے کا زوال یعنی انحطاط کا وقت شروع ہوتا ہے. اب عمدہ سے عمدہ غذائیں کھائے لیکن اس میں نہ گروتھ ہوتی ہے اور نہ وہ پہلے کی جیسی اس کی قوت واپس لوٹ آتی ہے, اور وہ اپنے زوال کو روک بھی نہیں سکتا ہے انسان, کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک طے شدہ اندازہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بہرحال یہاں پر یہ غرض یہ کہ اس دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے, جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ فنا بھی ہوگی. لہٰذا دنیا کے مال و دولت یا اس دنیا کی زندگی پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. آگے دیکھیے آیت نمبر 46, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وثوابا وخیر املا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے, اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھیے, یہ مال اور بیٹے تو زینت ہیں زندگانی دنیا کی, اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں ثواب میں, اور بہت بہتر ہیں باعتبار امید کے. اب یہاں بتائی گئی بات کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ تو صرف چند روزہ سامان ہے, اصل تو جو باقی رہنے والی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اعمال صالحات ہیں جو باقی رہ جائیں گے. اور اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کیوں کہی گئی یہ بات؟ کہ یہ ایکچولی فخر کا سامان ہے. انسان یہ مال اور بیٹوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے فخر کرتا ہے. جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہی چیز ان کے لیے بعض اوقات دھوکے کا سامان بن جاتی ہے. وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. جیسے پیچھے وہ شخص تھا، دو باغ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، تو اس نے اصل میں انہی کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا. تو یہ زینت الحیات الدنیا ہے. کیا کیا ہے یہ؟ مال اور بیٹے، اور یہ آخرت کا زادرہ نہیں ہو سکتے. امام بغوی نے علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ المال والبنون حرث الدنیا، یعنی مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہے، والاعمال الصالحہ حرث الآخرہ، اور نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہے. وقد یجمع اللہ الاقوام، کہ یہی چیزیں جو یعنی جو صالحات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کریں گا اور باقی رکھے گا. یہی باقی رہنے والی ہیں، اسی کو قیام ہے، اسی یہی نیکیاں قائم رہنے والی ہے. بیٹے اور مال، یہ تو سب کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. آپ دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو، کیا چیز باقی رہے گی؟ آپ کے نیک اعمال. تو ہم سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہے حرص الدنیا اور کیا ہے حرص الآخرہ، اور پھر سوچیں کہ کس کو ہمیں اہمیت دینی ہے. کیا ہم اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ آخرت بھی داؤ پر لگا دیں اور اسی کے بندے بن کے رہ جائیں اور دنیا کے ہو کر رہ جائیں اور آخرت کو فراموش کر دیں؟ جبکہ یہ دنیا تو 60 سال کی زندگی ہے ہماری، اور جب ہم کل آخرت میں جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنے دن رہے ہو دنیا میں، تو یہی جواب ہوگا لوگوں کا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو دن کے کچھ حصے کے لیے کیا ہم اپنی آخرت کی جو ابد الآباد والی زندگی ہے، جو ہزاروں کروڑ ہر سال ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کیا ہم اس کو نقصان پہنچائیں اپنی یہ ایک دن یا آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ تو یہ تو نادانی ہوئی نا. تو والباقیہ تو صالحات کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ تفسیر السعدی میں وہ لکھتے ہیں، عبد الرحمن بن ناصر سعدی لکھتے ہیں کہ یہ جو باقیات صالحات ہیں، یہی انسان کے لیے نفع کا باعث بنیں گی، خوشی کا ذریعہ بنیں گی، یہی باقی رہنے والی ہیں جو باقیات صالحات ہیں. تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں تمام کی تمام اطاعت اس میں شامل ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، حقوق اللہ، حقوق عباد، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، قراءت القرآن، اور علم نافع حاصل کرنا، یعنی طلب العلم النافع، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وصلۃ الرحم یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے حقوق ادا کرنا، اور زوج ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یعنی ازواج ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے، جو اپنے مملوک ہیں یعنی جو غلام ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، ایون جانوروں کے حقوق، اور تمام احسان جو ہم خلق کے لیے کر سکتے ہوں، یعنی انسانیت کے لیے جو بھی ہم اچھا کر سکتے ہوں، وہ تمام کی تمام خوبیاں کیا ہیں؟ باقیات الصالحات ہیں. تو آپ کے لیے سوال ہے، آپ لوگ لکھیے کہ یاد کیجئے، اور مزید بعض جو باقیات الصالحات ہیں وہ آپ لکھیے. یعنی کم سے کم آپ کو مزید اور ایسے نیک کام لکھنے ہیں جو ابھی بتائے گئے ہیں، یا اسی کے انڈر میں جو آتے ہوں، اسی کے انڈر آتے ہوں، جو کم سے کم اور مزید 10 نیکیاں ڈھونڈ کر لکھیے جو باقیات الصالحات میں آئے گی. اور ایک حدیث ملی تھی مجھے، لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں مل سکا، لہٰذا میں نہیں جانتی کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ ان اوتھینٹک ہے. بہرحال اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں. اور ایکچولی ایک اور حدیث ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ سبحان اللہ وبحمدہ جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر آخرت میں ایک درخت لگاتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو ہو سکتا اس کی بنا پر کہا گیا، کیونکہ جو آپ دنیا میں پڑھتے ہیں، جو ذکر اذکار آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آخرت میں ایک وہاں پر درخت لگایا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے درخت کیا ہوتا ہے؟ گرو ہوتا ہے، اس کے پھل ہوتے ہیں. تو یعنی آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کی نیکیاں آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے. تو اس بنا پر یہ حدیث کو کہا گیا کہ باقیات الصالحات ہیں. اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من ثواب بعد وفاتہ، اس میں امام مسلم نے ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا، یا کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے جب تک اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، یا کوئی کنواں یا سرائے یا اسپتال یا باغ یا کوئی اور چیز عام لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر جائے، کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کیا چیز وہ چھوڑ کے یعنی اپنے والدین کے لیے کیا کریں جس سے ان کو ثواب ملتا رہے، تو کہا کہ پانی یعنی کنویں کا انتظام کر دو۔ تو اور یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں جو انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، علم ينتفع کے نفع دینے والا علم جس سے لوگ بعد میں یعنی اس انسان نے ایسا علم پہنچایا تھا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور صدقۃ جاریہ یعنی کوئی ایسا رفاہ عامہ کا کام جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہو، شیلٹر ہے یا یتیم خانہ، مسافر خانہ، مسجد، مدرسہ، یہ ساری چیزیں جس میں مال خرچ کر کے اس نے لوگوں کو سہولت فراہم کی تھی، یعنی پانی کا انتظام کر دیا تھا، تو یہ تین چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ دے گی، تو یہ بھی باقیات الصالحات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو مال اور دولت اور بیٹے وغیرہ یہ انسان کی دلچسپی کا سامان ضرور ہیں، لیکن ان چیزوں پر ایسا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس طرح گرویدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اس کی وجہ سے، مال اور اولاد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو بھول جائے اور انہی چیزوں پر تکیہ کر بیٹھے، بلکہ اسے ایسی چیزوں پر امید وابستہ رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں بلکہ باقی رہنے والی ہیں، اور اس میں وہ تمام نیک عمل آ جاتے ہیں جن کا بدلہ بہت اچھا ملے گا، جس سے امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنی ساری کوششیں، اپنی جد و جہد دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس چیز کے لیے کریں؟ باقیات الصالحات کے لیے کریں، ہم دنیا کی فانی چیزوں میں غرق ہو کر نہ رہ جائیں، جیسے آتا ہے کہ اسی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا، کہ ہم کو اس دنیا میں نہیں کھو جانا ہے بلکہ ہم کو تو کہاں نظر رکھنی ہے، آخرت پر نظر رکھنی ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے انسان کو وہ باقیات الصالحات ہیں، اور اس میں تمام نیک کام آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یعنی جمیع الطاعات کا لفظ انہوں نے لایا ہے کہ تمام اطاعت اس میں شامل ہیں، واجبات شامل ہیں، مستحبات یعنی جو مستحب کام ہیں، جیسے تحت الوضو اس کو وہ مستحب ہے، اور ایسے بہت سارے آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال مل جائیں گے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، تسبیح، تحمید، بہت ساری چیزیں ہیں، ہسبینڈ وائف کے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، اولاد کی تربیت کرنا تاکہ بچے نیک بنے اور دین کے دائی بنے، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے، سب کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ تو یہ جو مال اور اولاد ہے یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہے، نوکر چاکر پاور، یہ جو نوکر چاکر ہے، مال اور اولاد ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہی سب کچھ اس کے لیے، لیکن نہیں، فائدہ کہاں سے اس کو ملے گا؟ باقیات الصالحات سے۔ تو خیرن بہتر ہے عند ربی کا، آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وہ خیر عملہ اور امید کے لحاظ سے جس پر امید کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے والے بنائیں جو باقی رہ جانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کانسیپٹ یہاں یہ دیا ہے کہ جس سے اصل خوشی حاصل ہو سکتی ہے وہ باقیات الصالحات ہیں، جبکہ انسان کیا کرتا ہے، یہی دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے، تو جو بھی وہ نیکی کرے گا وہ اس کے لیے باقی رہے گی آخرت میں۔ تو بس یہی وہ کام ہے جس کے لیے سبقت کرنی چاہیے، اور عمل کرنے والوں کو انہی کے لیے، یہی اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور جد و جہد کرنے والوں کو ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو دو قسمیں یہاں پر بیان کی ہیں، پہلا یہ کہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت جس سے انسان بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے، پھر بغیر کسی فائدے کی دنیا زائل ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان انسان کی طرف لوٹتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا نقصان اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ مال اور بیٹے ہیں، یعنی اس نے مال اور بیٹوں میں کیا کیا تھا، اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، تو لہٰذا اور پھر یہ مال اور بیٹے اس سے بہت جلد چھوٹ جاتے ہیں کہ اس کی موت آ جاتی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، تو کچھ فائدہ نہیں دیا اس کو اس مال اور بیٹوں نے۔ اور دوسری قسم وہ ہے انسان کے لیے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات۔ آگے دیکھیے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بھرے نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اور آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی ہوئی، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو، پس نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو۔ قیامت کا منظر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جو پہاڑ ہیں، بارزتن پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بھرنا پاؤ گے، یعنی جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ باہر نکل گئی. یعنی بار زتن کا یہاں جو مطلب کیا بتایا گیا کہ جو چیز اندر چھپی ہوئی تھی وہ باہر نکل آئی ہو. تو ایکچولی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کا پرائمری فوکس میٹیریلزم پر ہوتا ہے اور جو اس دنیا کے فتنے میں انوالو ہو جاتے ہیں یا اس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا پھر, کہ اچانک جب وہ یعنی ان کو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ اور جس کی موت آتی ہے اس کے لیے وہ قیامت ہے سمجھے. تو قیامت کا منظر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن پہاڑ تم چلتے ہوئے دیکھو گے اور زمین اپنے تمام جو بوجھ ہے اس کے اندر کے جو خزانے وہ باہر نکال دے گی, یا اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں جو گناہ تھے لوگوں کے وہ سب باہر نکال دے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جمع کریں گے سب کو, تمام انسانوں کو گھیر کر جمع کیا جائے گا. فلم نغادر, نغادر لیو سم تھنگ بہائنڈ, لیکن فلم نغادر کچھ بھی نہ چھوڑنا, کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے, ہر ایک کو لے کر آئیں گے. یعنی زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. اور قرآن میں یہ منظر کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ سورہ نمل آیت 88 میں کہ وہ ترل جبال تحسبوها جامدة وهي تمر مر السحاب, تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سخت جمے ہوئے ہیں مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں. تو یعنی جو زمین پر جو روئیدگی ہے وہ کوئی باقی نہیں رہے گی, نہ کوئی عمارت باقی رہے گی, نہ کوئی کچھ چیز باقی رہے گی, بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی. اور یہ وہی بات ہے جو شروع میں بیان ہوئی تھی کہ یہ زمین پر جو کچھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے, عارضی ہے, آرائش کے لیے ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. تو پہاڑ چلیں گے اور زمین اپنے تمام بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی, جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ نکال دے گی. تو یہ پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے, غبار کی مانند اڑ جائیں گے, اور زمین ایک ہموار میدان نظر آئے گی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمام زمین کی مخلوق کو اکٹھا کرے گا, کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا. وہ اگلوں پچھلوں سب کو صحراؤں کے پیٹوں سے اور سمندروں کی گہرائیوں سے نکال کر ایک جگہ اکٹھا کرے گا, کیونکہ زمین کے اندر انسان بھی تو ہے نا دفن کیے ہوئے. جب ان کے اجزاء بکھر چکے ہوں گے اور وہ پارا پارا ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی عطا کرے گا. تو یہ ایکچولی آخرت کا منظر بتایا جا رہا ہے اور انسان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لے, آخرت کے لیے سامان جمع کر لے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا جب کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بس انسان کے اپنے نیک عمل کام آئیں گے. تو کوئی چیز زمین پر باقی نہ رہے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور جو کچھ اندر زمین نے چھپا کر رکھا تھا وہ سب کچھ نکل آئے گا. تو یہ ایکچولی قیامت کا منظر, وہ ہولناک منظر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہولناکی سے اور قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.